الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المؤمنون کا ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا اور اس کی پہلی 11 آیات میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی اہم بنیادی صفات کو ذکر فرمایا ہے، اس کا ہم نے مطالعہ مکمل کیا تھا الحمدللہ۔ آج سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 12 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ ان چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان فرمایا۔ وہ انسان جو کبھی اللہ کا انکار کرتا ہے، وہ انسان جو کبھی اللہ کی ناشکری کی روش اختیار کرتا ہے، وہ انسان کے جو کبھی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتا ہے، وہ انسان کے جو بھول جاتا ہے اس بات کو کہ اللہ علی کل شئین قدیر ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور انسان کا محاسبہ کرنے پر بھی کل قدرت رکھتا ہے، یہ انسان یہ ان معاملات کے اندر شکوک و شبہات میں پڑا ہوتا ہے یا سرے سے انکار کر بیٹھتا ہے، ایسے لوگوں کو اور مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کے نظارے کرا رہا ہے کہ تم اپنی تخلیق پر غور کرو، تم کچھ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا، ایک نطفہ ایک قطرے سے مٹی کے ملاپ سے پیدا کیا، علقہ اس کو لٹکتی ہوئی شے بنایا، مدغہ اس کو ایک بوٹی کی شکل دی، اور عظام اللہ نے تمہاری ہڈیاں بنائی، لحما اللہ تم پر گوشت چڑھاتا چلا گیا، پھر اللہ نے ایک نئی تخلیق میں ایک نئی اٹھان میں تمہیں پیدا کیا، تم نرے حیوان نہیں بلکہ تمہارے اندر اللہ نے اپنی روح میں سے بھی کچھ پھونکا ہے۔ یہ مختلف مراحل کا تذکرہ کر کے انسانوں کو ان کے اپنے اندر جھانکنے اور غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ ارشاد ہوا سورۃ المؤمنون آیت نمبر 12، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، ساری زمین سے خاص مٹی کا جوہر لے کر اس سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کی تخلیق کا عمل شروع ہوا۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ہم نے اسے ایک مضبوط جگہ میں نطفے کے طور پر ٹھہرایا۔ اب یہ ساری انسانیت کا بیان کہ انسان اپنے والدین کے ملاپ کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے، ان والدین کی غذا بھی مٹی سے آ رہی ہوتی ہے، پھر ایک نطفہ ایک قطرہ وہ بھی ناپاک جو جسم سے خارج ہو جائے تو انسان پر غسل لازم ہو جائے۔ فرمائے کہ اس قطرے سے تمہاری تخلیق کا عمل شروع کیا، فی قرار مکین ایک مضبوط جگہ میں اسے رکھ دیا۔ عورت ذات کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً کمزور پیدا کیا، مگر اسی ایک ماں کے بطن میں اللہ رب العالمین اس کے رحم میں ایک پورے انسان کی تخلیق کو مختلف مراحل سے گزار کر ایک بچے کی شکل میں پیدا کر دیتا ہے اور پھر وہ برآمد ہوتا ہے، پھر پورا انسان بنا دیا جاتا ہے۔ تو ایک مادہ یا ایک فیمیل یا ایک عورت فطرتاً اسے اللہ نے کمزور بنایا، مگر اس کے وجود میں اللہ تعالیٰ مرد کو یعنی بچے کو بھی لڑکے کو بھی پیدا کر دیتا ہے اور لڑکی کو بھی پیدا کر دیتا ہے۔ فرمایا اسے اس ایک مضبوط مقام پر ہم نے ٹھہرایا نطفے کے طور پر۔ ثم خلقنا نطفۃ علقۃ، پھر نطفے سے ہم نے علقہ بنایا۔ علقہ کے ایک معنی لٹکنے کے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں معلق لٹکا ہوا ہونا، تو ایک وہ حصہ جو مرد کی جانب سے آتا ہے، ایک وہ حصہ جو عورت کی جانب سے آتا ہے، ان دونوں کے ملاپ کے بعد جو شے بنتی ہے وہ رحم مادر جو یوٹرس ہے اس کی دیوار پر وہ شے لٹک کر گویا اپنی غذا وہاں سے حاصل کرتی ہے۔ اس لٹکتے ہوئے عمل کو قرآن اس مقام پر علاقہ سے تعبیر کر رہا ہے۔ آج کے دور میں جسے ہم امبریولوجی کہتے ہیں، یعنی وہ فیلڈ سائنس کی کہ جس میں انسان کی تخلیق کے مراحل پر گفتگو کی جاتی ہے، اس کے ماہرین جیسے پروفیسر کیت مور جیسا انسان جو اس دور میں ماضی میں ایک بہت بڑا اتھارٹی رکھنے والا مانا گیا امبریولوجی یعنی تخلیق انسانی کے حوالے سے معلومات رکھنے والا علم یا فراہم کرنے والا علم، وہ پروفیسر کیت مور بھی حیران رہ گیا جب قرآن کی یہ آیات اور یہ تفسیرات اس کی نگاہوں کے سامنے آئیں کہ جتنی باریک بینی سے قرآن نے ایک ایک مرحلے کو بیان فرمایا ہے ہماری عقل دنگ ہے، کیسے ممکن ہے کہ 1400 برس پہلے اتنی باریک بینی کے ساتھ تخلیق انسانی کے عمل کے مختلف مراحل کو بیان کیا جائے؟ وہ شخص ایمان تو نہ لایا مگر یہ ضرور ماننے پر مجبور ہوا کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ مگر یاد رکھیے، یہ باتیں اشارتاً تو ٹھیک ہیں کہ بیان کر دی جائیں کہ قرآن میں امبریولوجی کے حوالے سے بھی گفتگو ہے، تخلیق انسانی کے مراحل پر گفتگو کرنے والا علم، اور اس علم کے ماننے والے بھی دنگ رہ گئے قرآن کے اس بیان پر۔ مگر قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ اگر ان سائنٹیفک فیکٹس، ان سائنسی حقائق کی طرف قرآن نے اشارہ کیا بھی ہے تو ہدایت کے اخذ کرنے، حصول کرنے کے لیے، کہ ذرا غور کرو تم کچھ نہ تھے تو اللہ نے تمہیں پیدا کیا، کتنے کتنے مراحل سے تمہیں گزارا، یہ تمہاری اوقات ہے، یہ تم اتنے محتاج ہو اللہ رب العالمین کے، اور وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے جیسے کروڑ ہا کروڑ انسانوں کو پیدا فرما دے انہی مراحل سے گزار کر۔ تو گویا قرآن سائنس کی کتاب نہیں، ہدایت کی کتاب ہے۔ ان مواقع کے حوالے سے بھی قرآن ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اپنی تخلیق کے عمل پر غور کرو، اپنی محتاجی اور بے بسی کا ادراک اور احساس کرو، اور رب العالمین کی عظمتوں کا اعتراف کر کے اس کی بندگی کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ فرمایا ثم خلقنا نطفة علقة، پھر ہم نے نطفہ اس قطرے سے علقہ لڑکتی ہوئی شے بنائی، فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس لڑکتی شے کو ایک بوٹی بنا دیا۔ اب درجہ بدرجہ انسان کی تخلیق کا مرحلہ آگے بڑھ رہا ہے اس کا بیان۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے اس بوٹی سے ایک عمل شروع کیا اور ہڈیاں بنانا شروع کی۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت چڑھایا۔ اب ظاہر بات ہے جو اس فیلڈ کے ماہرین ہوں گے وہ اس کی تفصیلات اور زیادہ بیان کر سکتے ہیں کہ کتنے ہفتوں کے بعد کون سا آرگن، کون سا عضو بنتا ہے، کس وقت کون سا عضو مکمل ہوتا ہے اور کون سا نامکمل ہوتا ہے۔ یہ مباحث بہرحال ان حضرات کے بیان کرنے کے جو اس فیلڈ کے ماہرین ہوں۔ بہرحال قرآن نے اشارے کیے اور غور و فکر کا بہت سارا سامان دیا۔ فرمائے فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنایا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس انسان کو ایک نئی تخلیق میں اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ اگر آنکھ، کان، ناک، دل، گردے، کھال، گوشت، ہڈیاں اس کی بات کریں تو جانوروں کے پاس بھی، لیکن انسان نرا حیوان نہیں، محض صرف جانور نہیں، جیسے کہ ڈارون کی تھیوری کے ماننے والے احمقوں کا خیال ہے کہ سرے سے انسان کو جانور قرار دے دیا گیا، معاذ اللہ، قطعا نہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ اس بچے میں روح پھونکتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اس بچے میں جان تو پہلے بھی تھی، کچھ اعضاء بن بھی چکے، جان الگ شے ہے اور روح یہ الگ شے ہے۔ تو جب 4 مہینے کا ہو گیا بچہ تو اب اللہ کی طرف سے فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس بچے یا بچی میں روح پھونکتا ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ ہے انسان، نرا حیوان نہیں، جس انسان میں اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا۔ اس روح کے پھونکے جانے کے بعد ہی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا تھا فرشتوں سے اللہ رب العالمین نے۔ یہ ہے شرف انسانیت کی بنیاد۔ انسان محض حیوان نہیں معاذ اللہ، بلکہ انسان کے اس وجود میں اللہ نے اپنی روح میں سے بھی کچھ ہو کر اس کو شرف عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی۔ ہاں، جو انسان اس روح کو فراموش کر دے، جو لوگ اس روح کے تقاضوں کو فراموش کر دیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 میں، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. ان کے دل مگر یہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں مگر یہ دیکھتے نہیں، ان کے کان مگر یہ سنتے نہیں، یہ جانور ہیں، بل هم اول، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غفلت میں پڑے، یعنی جو اپنی روح کو فراموش کر دے، روح کے تقاضوں کو فراموش کر دے، محض دنیا کا مال کا پجاری اور بندہ بن جائے، جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرے، کھائے پیے موج اڑائے، کوئی جواب دہی کا احساس نہیں، کوئی اللہ کا شعور نہیں، کوئی اس کو پکارنے کی ضرورت محسوس نہ کرے، یہ ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر انسان جو بن جاتا ہے. مگر شرف انسانیت اس روح کے پھونکے جانے کی بنیاد پر ہے، اس کے تقاضوں پر عمل ہو تو انسان شرف انسانیت کے معراج پر ہوگا، اور اگر اس روح کے تقاضوں کو پامال کرے تو قرآن کہتا ہے ثم رددناه اسفل سافلین، سورۃ التین میں، پھر اس انسان کو ہم نے پستی کی انتہائی صدا تک پہنچا دیا، اور اس نے جانوروں کو گویا پیچھے چھوڑ دیا. کیوں؟ جانور میں روح نہیں پھونکی گئی. جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش نہ کیا کہ سجدہ کرے ان کو، جانوروں کے لیے کتاب و رسولوں کا سلسلہ قائم نہ ہوا، یہ سارا معاملہ انسان کے ساتھ. اس کو کہا گیا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا یہ خوب اللہ برکت والا جو سب سے بڑھ کر تخلیق فرمانے والا ہے، جس کی تخلیق کا شاہکار یہ انسان جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی روح میں سے بھی کچھ پھونکا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ پھر تمہیں موت آ جائے گی. یہ زندگی، یہ وقتی عارضی فانی چند روزہ ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، ہر ایک نے جانا ہے. فرمایا اس کے بعد تمہیں موت آ جائے گی، پھر فرمایا کہ اس کے بعد تمہیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن. جو اللہ تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرما چکا جبکہ تم کچھ نہیں تھے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے مر جانے کے بعد دوبارہ تمہیں زندگی عطا فرمائے، اور تمہاری پیشی ہو اللہ کے سامنے، تمہارا حساب کتاب لیا جائے، اور تمہاری زندگی کے تمام اعمال کا حساب ہو، اور اس کے بعد آخرت کے نتائج کا فیصلہ کیا جائے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. اب انسانوں سے آگے بڑھ کر کچھ اور تخلیقات کا ذکر جو اللہ کی قدرت کے بہت بڑے بڑے نظارے ہیں. فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سات آسمان بنائے جن کی اصل حقیقت ہمارے علم میں نہیں ہے. فرمایا کہ ہم اس تخلیق سے غافل نہیں، اللہ تعالیٰ پیدا فرمانے کے بعد کائنات کو بھول نہیں گیا، معاذ اللہ، جیسے بعض جاہلانہ فلسفیانہ مذاہب کے ماننے والوں میں یہ تصور موجود ہے کہ ہاں خالق نے پیدا تو کر دیا، اس کے بعد اس کو آٹو پر ڈال دیا، یہ سارا سسٹم آٹومیٹکلی چل رہا ہے. یا معاذ اللہ، خالق نے پیدا تو کر دیا، اس کے بعد وہ بھول گیا کہ اس کی مخلوق پر کیا بیت رہا ہے. یہ جاہلانہ تصور ہے، فلسفیوں کا تصور ہے. اللہ اپنی تخلیق سے غافل نہیں، اللہ خالق بھی ہے، قرآن بار بار کہتا ہے، اور اللہ مدبر بھی ہے، انتظام فرمانے والا، تدبیر فرمانے والا. اللہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا بھی، اس کا مالک بھی، اس کا رازق بھی، اس کا محافظ بھی، اس کا مدبر بھی ہے. اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد وہ بھول نہیں گیا. ہمارے متعلق تو قرآن کہتا ہے سورہ قوف کی آیت نمبر 16 میں نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. سورہ حدید میں آتا ہے ہوا مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. فرمایا کہ اللہ تخلیق سے غافل نہیں. فرمایا کہ آسمان سے اللہ نے بارش برسائی، پھر اس کو زمین میں پانی کو اللہ نے جمع فرما دیا. اللہ فرما رہا ہے ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں. اللہ کی نعمتوں پر ہم غور نہیں کرتے. اللہ برستا ہوا پانی برسانے کے بعد کبھی پہاڑوں میں گلیشیئرز کی صورت میں جمع دیتا ہے، پھر ان کو پگال کر اللہ دریاؤں میں پانی رواں کرتا ہے جو آپ کے میرے گھروں تک پہنچ جاتا ہے. یہ اتنا بڑا اسٹوریج کرنا پانی کا، یہ بندوں کے بس میں نہیں تھا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی. فرمایا کہ ہم چاہیں تو اس پانی کو لے جانے پر، ختم کر دینے پر بھی قادر ہیں. فرمایا ہم نے تمہارے لیے اس سے پیدا کیے باغات کھجوروں کے اور انگوروں کے. مزید بتایا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں سے بہت سے میوے تمہیں عطا فرمائے جنہیں تم کھاتے ہو. زیتون کے درخت کا ذکر آیا، فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ فِي طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، اور جو طور سینا، وہ کوہ طور کا علاقہ، وہاں سے جو زیتون کا درخت نکلتا ہے، اس میں تیل بھی ہے اور سالن بھی ہے. اس کے پھل کو لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس کے روغن کو, اس کے تیل کو بہت سے اعتبارات سے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دودھ دینے والے جانوروں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی. یہ گفتگو سورۃ النحل آیت نمبر 66 میں بھی آ چکی. یہاں فرمائے کہ دیکھو ان چوپایوں ان جانوروں میں تمہارے لیے سبق آموزی ہے, ہم ان کے پیٹوں میں سے تمہیں پلاتے ہیں صاف شفاف دودھ. سورہ نحل میں تفصیل زیادہ ہے. یہ غذا کھاتے ہیں تو خون بھی بنتا ہے, گوبر بھی بنتا ہے, دیگر پیشاب پخانے سے نہ جانے کیا کچھ بنتا ہے, اور اس گندگی کے درمیان سے اللہ تمہیں پینے کو صاف شفاف دودھ عطا فرماتا ہے. ذرا غور تو کریں, اللہ کو تلاش کرنے کے لیے, ماننے کے لیے, یقین کرنے کے لیے کہ دور جانے کی ضرورت ہے؟ ایک ایک بکری, ایک ایک بھینس, ایک ایک گائے پوری انڈسٹری ہے گویا. ایک را مٹیریل اندر جاتا ہے, خون الگ ہو جاتا ہے, ناپاک چیز الگ ہو جاتی ہے, درمیان سے اللہ صاف شفاف دودھ پینے کو انسانوں کے لیے عطا فرماتا ہے. فرمایا کہ انہیں جانوروں میں سے تم اور بھی فائدے اٹھاتے ہو, کچھ کا گوشت استعمال کرتے ہو, کچھ کے اور فوائد بھی ہیں, مثلا سواری کے لیے استعمال کرتے ہو اور کشتیوں پر بھی تم سوار ہوتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ جا بجا اپنی نعمتوں کو قرآن حکیم میں بار بار بیان فرماتا ہے. اس کی ایک بنیادی حکمت کیا ہے؟ جتنا اللہ کی قدر دل میں ہوگی, جتنا اللہ کی عظمت دل میں ہوگی, جتنا اللہ کی محبت دل میں ہوگی, اتنا اللہ کی اطاعت کرنا آسان ہوگا. جب مال کی محبت دل میں ہو تو صبح سے لے کے رات تک آدمی دکان پر بیٹھا رہتا ہے, حلال حرام کی بھی بعض اوقات تمیز ختم ہو جاتی. دنیا کا اقتدار کا کوئی بھوکا ہو تو ہمارے حکمرانوں کی بدترین مثالیں سامنے, ڈٹائی کی انتہا ہے, لیکن ہیں بھوکے, اقتدار کے حوث کے بھوکے, فیس نہیں کر سکتے دنیا کو مگر ڈٹائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے. اور بھی دنیا کے ممالک میں مثالیں, خالی پاکستان کو نرالا تھوڑا ہی. تو اگر حوث اور اقتدار کی بھوک ہو تو آدمی شب و روز اسی میں لگا دے گا. اسی طرح کسی کو کوئی شہرت کا بت تراشنے کا شوق ہو, وہ دن رات اس کے پیچھے کر دے گا. ایسی بھی مثالیں معذرت کے ساتھ, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, حرم میں جا کر بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہماری فلاں فلم کامیاب ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون, چھپتی اخباروں میں یہ باتیں. جس چیز کی قدر ہوگی محنت اسی کے لیے ہوگی, اللہ کی قدر ہوگی شب و روز اللہ کی اطاعت میں گزریں, مال کی محبت ہوگی دن رات ایک کر دیں گے مال بنانے میں کمانے میں, کرسی اقتدار کے بھوکے ہوں گے دن رات ایک کر دیں گے اس کے اندر, چاہے حلال حرام کی تمیز ختم ہوتی ہو تو ہو, دین کے احکامات کمال ہوتے ہوتے ہو, اور کردار کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو. کرسی چاہیے, اقتدار چاہیے. اصل شے کیا ہے؟ کس چیز کی قدر دل میں ہے, کس چیز کی پرائیورٹی ہمارے دل میں, کس چیز کو ہم نے اپنا مقصد بنا رکھا ہے, کس چیز کو ہم نے اوپر رکھا ہے, ٹاپ پر رکھا ہے, اسی اعتبار سے ہمارا طرز عمل بھی سامنے آئے گا. اس کے بعد سورۃ المؤمنون کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے. یہاں اولاً نوح علیہ السلام کا واقعہ مختصر بیان ہوا. نوح علیہ السلام کے واقعے کو ہم نے الحمدللہ تفصیلاً سورہ ہود میں پڑھا, بارہویں پارے میں, سورہ آراف میں بھی مختصر ذکر آ چکا ہے. ارشاد ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا, انہوں نے قوم کو وہی دعوت دی جو ہر رسول کی بنیادی دعوت ہے, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. بس کیا تم ڈرتے نہیں؟ اگر اپنے معبود کی تم نے بندگی نہ کی اس کا عذاب تم پر آئے گا, کیا تم اس سے خوف نہیں رکھتے؟ ان کی قوم کے جو سردار تھے, ہر قوم میں یہی ہوا ہمیشہ, جو مالدار طبقہ ہوتا ہے وہ پیغمبروں کی مخالفت کرتا ہے, جن کے باطل مفادات پر پیغمبروں کی عادلانہ دعوت کی ضربیں پڑتی ہیں وہ سب سے آگے بڑھ کر پیغمبروں کا راستہ روکتے ہیں. اور یہ ہر دور میں ہوگا, یہ آج بھی ہوگا. جہاں دین کی بات ہو رہی ہوگی, جہاں قرآن کی دعوت عام ہو رہی ہوگی, کہیں نہ کہیں اس میں روڑے اٹکانے کی کوششیں کی جائیں گی. بہرحال قوم کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے, کیا چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت اس کو مل جائے؟ اگر اللہ چاہتا فرشتوں کو بھیج دیتا. یہ بھی پرانا اعتراض کئی مرتبہ آ چکا ہماری گفتگو میں. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جواب دیا, زمین پر انسان رہتے ہیں, انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہی بن سکتا ہے, اللہ نے انسانوں میں سے پیغمبروں کو چنا. فرشتے رہتے زمین پر, اللہ کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیج دیتا. کہنے لگے کہ ہم نے اس طرح کی بات تو اپنے باپ دادا میں کبھی نہیں سنی کہ کوئی پیغمبر آتا ہو اور لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام پیش کرتا ہو. ان لوگوں نے مزید کہا کہ ان پر تو جنون طاری ہو گیا ہے, معاذ اللہ. یہ ہے جو راہ حق میں پیغمبروں کو یہ کچھ سننا پڑا، رسول اللہ کو بھی لوگوں نے کہا معاذ اللہ یہ تو جھوٹے ہیں، یہ تو دیوانے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ہر دور میں ہوگا. اور یہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ جس پر یہ بیت رہی ہے وہ کچھ حق پر ہے. سب سے بڑی حق پر ذات اللہ کی، اللہ کے بعد اللہ کے پیغمبر اور ان کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا مجھے اللہ کے راستے میں ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. یہ تو ہوگا. آج بھی کوئی بولے گا جب کوئی دین کی دعوت دے کسی بھی دینی جماعت سے، وہ سب ہمارے بھائی، وہ مولوی آ گئے، ملا آ گیا، یہ جی خدائی فوجدار آ گئے، یہ دین کے ٹھیکے دار آ گئے. یہ تو عام سی بات ہے. وہ عورتیں جو نقاب کرتی ہیں، پورا پردہ اختیار کرتی ہیں، کیسے برے برے القابات ان کو دیے جاتے ہیں. ذرا چہرے پر کسی جوان نے داڑھی سجا لی، لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جب تک وہ فلمیں ڈرامے ناچ گانے دیکھ رہا تھا سارے مطمئن تھے، اب اس نے ٹخروں سے شلوار کر لی، سر پہ ٹوپی رکھ لی، چہرے پہ سنت رسول کو سجا لیا، لوگوں کو ٹینشن ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب تک مخلوط محفلیں تھیں، مکس گیدرنگز تھیں، فلمیں ڈرامے ناچ گانے ڈانس کی پارٹیز، سارے مطمئن تھے. اب ان میں سے کسی کی بیٹی نے، کسی کی بیوی نے، کسی کی بہن نے پردہ کرنا شروع کر دیا، لوگ پریشان ہو گئے. یہ تو دقیہ نوس ہو گئی، یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی، یہ تو بیکورڈ ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ تو سننا پڑے گا. پیغمبروں پر بیت گئی، ہماری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ پیغمبروں کے کردار پر تو کوئی انگلی اٹھانا ممکن نہیں تھا. اگر آپ کے ساتھ میرے ساتھ ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہے، ہمارا کردار کیسا ہم سب کو بتائیں. تو یہ تو ہوگا. ان لوگوں نے بھی کہا نوح علیہ السلام کو، یہ تو مجنون ہے، بس ذرا انتظار کرو تب ان کا کب ان کا معاملہ ختم ہوتا ہے، کب ان کے ہوش ٹھکانے آتے ہیں. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. نوح علیہ السلام نے اللہ کی حضور دعا کی. پیغمبروں کا معاملہ کیا رہا؟ اپنا شکوہ اللہ کے سامنے، اپنی فریاد اللہ کے سامنے، اپنا دکھڑا رونا ہے مگر اللہ رب العالمین کے سامنے. رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب یہ جو مجھے جھٹلاتے ہیں ان کے مقابلے میں تو میری مدد فرما. اللہ کی مدد آنا شروع ہو گئی. اللہ نے حکم دیا، اے نوح ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، اور جب ہمارا حکم آئے گا اور تنور ابل پڑے گا. یہ تفصیل سورہ ہود میں 12ویں پارے میں آ چکی. اور تنور ابلنے لگے گا تو کیا کرنا؟ ہر قسم کے جوڑوں میں سے دو دو نر اور مادہ رکھ لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا جو ایمان لائے. چار بیٹوں میں سے ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، بیوی بھی نافرمان دی، تفصیلات آ چکی ہیں پہلے. تو باقی سب کو جو ایمان والے سوار کر لینا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا. فَإِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں. یہ مجرم نافرمان قوم بھی غرق ہوگی، اور آپ کا ایک بیٹا جو نافرمان ہے وہ بھی غرق ہوگا، بیوی نافرمان ہے وہ بھی غرق ہوگی. اللہ کے ہاں خونی رشتوں کی اہمیت نہیں، یہ باپ ہے تو اس کا بیٹا نہیں، یہ اہمیت نہیں. اصل اہمیت کیا ہے؟ ایمان کے رشتے کی. ہاں باپ بھی ایمان پر ہو، اولاد بھی ایمان پر ہو، اس رشتے کی قدر ہے. ورنہ پیغمبر کا بیٹا ہے ایمان نہیں لاتا، تو پیغمبر کی ذات اللہ کے مقابلے میں اپنے بیٹے کو کام آنے والی نہیں. بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، بیٹا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں. باقی اور کسی کی کیا حیثیت رہ جاتی؟ اصل رشتہ ایمان کا رشتہ، تقویٰ کا رشتہ. آج گھر میں یہ رشتہ ہے کہ نہیں؟ ہمارے دین پر عمل ہے کہ نہیں؟ دین کے تقاضوں پر عمل ہے کہ نہیں؟ بچے کے میتھس میں مارکس کم ہو تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے، ہم اسکول والوں سے لڑتے ہیں. اس کی نمازوں کی کیفیت کیا ہے؟ اس کا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ اس کا کردار کس انداز کا ہے؟ اس کے آداب کس نوعیت کے ہیں؟ یہ فکر ہمیں ہے کہ نہیں؟ یہ رشتہ ہے اصل. محض خونی رشتے کل کام آنے والے نہیں. اللہ آج ہمیں ہمارے گھروں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں ایمان اور تقویٰ کے رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اے نوح آپ اور آپ کے ساتھی سوار ہو جائیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے. کس طرح؟ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین. تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالمین کی قوم سے نجات عطا فرمائی. اور یوں دعا کیجئے گا، اے نوح، وقل رب انزلنی منزلا مبارکا، اور اے میرے رب مجھے برکت والی منزل پر اتار. وانت خیر المنزلین، اور تو بہترین اتارنے والا ہے. اپنے معاملات کو بھی اللہ کے حوالے کرنا اور اللہ کی تمام نعمتیں جو ملتی جائیں اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا, یہ ہے اس میں جو ہمیں نصیحت کا نقطہ ملتا ہے. فرمایا یقیناً اس میں نشانیاں بھی ہیں اور اللہ فرماتے ہیں آزمائش کرنے والے بھی ہیں. یہ پیغمبروں کے واقعات اللہ تعالیٰ کیوں بیان فرماتے ہیں؟ ہر دور میں حق و باطل کی کشمکش کا معارکہ جاری رہے گا, ہر دور کے اہل حق کو تسلی کہ بالآخر اللہ کی مدد آتی ایمان والوں کے لیے, اور ہر دور کے ظالموں جابروں دین کی مخالفت کرنے والوں کے لیے ڈراوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھو اگر تم باز نہ آئے حق کی مخالفت پر ڈٹے رہے تو تمہارا انجام بھی اسی طرح کا ہوگا جیسے پچھلی مجرمین کی قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا. مطالعہ یہاں روک کر دو تین باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں. گزشتہ دنوں جیسے آپ کے علم کے اتوار کے روز مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی شہادت کا معاملہ ہوا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. میں نے درمیان میں ایک بات کہی تھی, یہ حق اور باطل کا معرکہ ہر دور میں جاری رہے اور اللہ والوں کے ساتھ یہ معاملات ہر دور میں رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم شریف میں یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ علم کو اٹھا لے. یہ سمجھ نہیں آتی یہ بات, اللہ علم کو اٹھا لے گا. آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ علم بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علم والوں کو اٹھا لے گا. موت برحق ہے, جس جگہ جس وقت جس کیفیت جس انداز میں آنی ہے وہ آ کر رہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کس نے اپنا منہ کالا کیا, کس نے اپنے لیے جہنم کی آگ کو تیار کرنے کی کوشش کی, کس نے اپنے لیے اللہ کے ہاں مجرموں کی فائلوں میں اپنی فائل تیار کروا لی. اللہ ایسے ظالموں کو نہیں چھوڑے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے, بلکہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ کا کلام, جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی اختیار کی تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہوگا. مولانا اسلم شیخ پوری صاحب ہوں یا شہر کراچی کی ایک بڑی تعداد علماء کی, چاہے وہ مفتی نظام الدین شامزی صاحب تھے, مولانا حبیب اللہ مختار صاحب تھے, اور بعد میں ایک طویل تعداد ہے جو اس شہر کراچی کے بڑے بڑے جید علماء کو شہید کیا گیا. ظاہر بات ہے کہ یہ حضرات تو اللہ تعالیٰ کے انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ ان کو مقام بلند عطا فرمائے گا, تبھی ان کے لیے ہم شہید کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. مگر وہ ظالم, وہ جابر, وہ بدبخت, وہ ملعون, وہ بدماش, وہ قوم فروش, وہ دین فروش, اگر وہ مسلمان ہیں جو چند ٹکوں کی خاطر اپنے موجودہ اندرونی یا بیرونی آقاؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں, ان کو اچھی طرح جان لینا چاہیے. یہ جانے والے کا وقت متعین تھا, اگر تمہاری گولی سے متعین تھا تو تمہاری گولی لگے گی اس کو, اگر تمہارے بم بلاسٹ سے اس کا متعین تھا وقت موت کا وقت یا معاملہ تو وہ بم بلاسٹ میں ہی جائے گا, وہ تو اللہ کے ہاں طے ہے. لیکن جن ظالموں اور جابروں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں, اب کی ہے یا ماضی میں کی ہے, انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے وہ کیا جواب دیں گے. باقی اللہ رب العالمین مولانا اسلم شیخ بوری صاحب کے درجات کو بلند کرے. اس دور میں واقعتاً کبھی مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے, انہی کے تسلسل میں اور علماء کرام بھی جنہوں نے واقعتاً قرآن کی تعلیم کو عام کیا ہے واقعتاً. اب جیسے یہاں حضرات موجود ہوں گے جو درس قرآن ڈاٹ کام سائٹ جو ہے اس کو مینٹین کرتے ہیں, اس سائٹ کا نام ہی درس قرآن تھا جو مولانا اسلم شیخ بوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروس اس پر لائیو بھی نشر ہوتے تھے اور اپلوڈ بھی ہوا کرتے تھے. اور واقعتاً جو انہوں نے تحریک برپا کی, چاہے وہ اب گلستان جوہر میں چلے گئے یا شہر بھر میں کئی ان کے مراکز ہیں القرآن نیٹورک کورسز کے نام سے, جہاں بچوں کو, بچیوں کو, خواتین کو اور بڑوں کو بڑے پیمانے پر قرآن حکیم کی تعلیم دی جا رہی ہے, یقیناً انشاءاللہ تعالی یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. تو واقعتاً علماء دیوبند کے حلقے سے مجھے یہ آپ کہنے کی اجازت دیجئے, واقعتاً قرآن کا درس اس دور کے اندر ایک بڑے عوامی پیمانے پر, پہلے دروس قرآن عوام کے حلقے میں ہوتے, خواص کے حلقے میں ہوتے تھے, تفسیر کا دورہ علماء کے لیے ہوا کرتا تھا, اب بھی ہوتے ہیں, لیکن عوامی سطح پر عوامی انداز سے ایک تحریک کے طور پر واقعتاً اس طبقے میں, علماء کے طبقے میں اس دور میں مولانا اسلم شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جاری کیا. اور دراصل یہ ایک تحریک ہے, آپ کے علم میں ہوگا یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے, شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے استاد تھے اور آج کے اساتذہ کے بڑے استاد, استاذ الاساتذہ جنہیں کہا جا سکتا ہے، وہ اسیر مالٹا رہے، کالے پانی کی سزا ان کو دی گئی، 80 برس کی عمر میں انہوں نے اپنے شاگردوں کے سامنے بیٹھ کر ایک بات بیان کی جس کو روایت کیا ہے خود مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کتاب کا نام ہے وحدت امت، وحدت امت۔ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت عام کیا، قرآن اکیڈمی جو ہماری لاہور میں، وہاں سے ہم نے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اس کو شائع کیا۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے وحدت امت، اندازہ کیجئے نام کیا ہے، امت کو جوڑنے کی بات۔ اس میں لکھتے ہیں کہ مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جیل میں تنہائی میں بیٹھ کر جتنا غور و فکر کیا امت کی ذبو حالی پر، تو میرے سامنے دو ہی وجوہات آئیں امت کے زوال کے اسباب کے اعتبار سے، نمبر ایک قرآن کو چھوڑ دینا، اور نمبر دو آپس کے اختلافات مسلمانوں۔ اب میں یہ تہیا کر کے آیا ہوں کہ گلی گلی میں بچوں کے لیے مکتب قائم کیے جائے، مدرسے، تاکہ قرآن پڑھنا ان کو سکھایا جائے، اور بڑوں کے لیے عوامی درس قرآن، یہ انورٹڈ کاما میں کیپشن ہے، عوامی درس قرآن کی تحریک برپا کی جائے تاکہ عام مسلمان کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ تو الحمدللہ یہ وہی مشن تھا جس کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عام کیا۔ آپ کی مسجد میں بھی رمضان مبارک میں کئی مرتبہ قرآن حکیم کا خلاصہ مضامین کا یہاں بیان ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کئی سالوں سے یہی معاملہ جمعے کے اندر جاری ہے شہر بھر میں، ملک بھر میں۔ انہی میں ایک بہت بڑا نام مولانا اسلم شیخ ابوجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ جنہوں نے بڑے پیمانے پر عربی گرامر کے لیے، تجوید کی کلاسز کے لیے، قرآن کے مختلف کورسز کے لیے، عوامی درس قرآن کے لیے کوشش کی۔ یہ وہ پوری تحریک ہے، اور بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ بر صغیر میں ہندوستان پاکستان میں اس دور میں ایک بہت مشہور بات ہے، کہا جاتا ہے کہ قرآن نازل ہوا عرب میں، قرآن لکھا گیا ترکی میں، قرآن پڑھا گیا مصر میں، اور قرآن اس دور میں سمجھا گیا بر صغیر پاک و ہند۔ آج کے اس دور کی تفاسیر وہ عربوں کے ہاتھ عربی میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں، انگریزی میں ہو رہی ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اردو میں کم پڑھنے والے ہوں گے غالباً، مگر ان کا انگریزی میں ترجمہ باہر پڑھنے والے زیادہ ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کو پاکستان میں سننے والے کم ہیں، معاف کیجئے گا، ہندوستان میں اور امریکہ میں زیادہ ہیں۔ اسی طرح ہمارے ان علماء کی قدر یہاں بھی کرنے والے، نفی نہیں کر رہا، مگر یہاں سے زیادہ باہر کرنے والے زیادہ ہیں، جن کو ہمارے سے زیادہ شاید ان کی شہادت پر افسوس ہو۔ تو یہ تحریک تو چلتی رہے گی، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس تحریک میں ہمارا حصہ کتنا ہے۔ اگر کسی کو مولانا اسلم شیخ ابوری صاحب سے محبت ہے رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین امت سے محبت ہے، تو محبت کا تقاضا ہے کہ ان کے مشن میں ہم اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ ہے اصل ان کو جو ٹریبیوٹ ہم پیش کر سکتے ہیں، جو اصل تعریف ان کی ہوگی وہ تو اللہ کی ہوگی، لیکن ان کے مشن کو آگے بڑھانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک اور انداز اس چیز کو دیکھیے، یہ تحریک تو چل چکی ہے الحمدللہ، کراچی میں ہو، پاکستان میں ہو، دنیا بھر میں، لیکن اس کے مخالفین کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ تو جو اس تحریک میں شامل ہوں اللہ انہیں استقامت دے کہ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا، اس کام کو تو جاری رکھنا ہے۔ موت اپنے وقت پر آئے گی، کہتے ہیں کہ موت سے بڑا محافظ انسان کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالی ہماری امت کے علماء، ہمارے اکابرین کی حفاظت بھی فرمائے، اور جو مخالفین ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اس قرآن کی تحریک کو، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، قرآن کا سیکھنا سکھانا، قرآن کو عام کرنا، قرآن کو انسانیت تک پہنچانا، قرآن کے دیے ہوئے حق پر عادلانہ نظام کو، حق پر مبنی عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، اس مشن میں میرا اور آپ کا حصہ ڈلنا چاہیے۔ باقی تاریخ بھری ہوئی، ہر دور میں مخالفت ہوئی، لیکن اہل حق نے کبھی مخالفت کی بنیاد پر کام کو چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کام کو آگے بڑھانے کی توفیق دے، اللہ ہمارے ان بزرگوں کو جن کو شہید کر دیا گیا، اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ ان کے پیروکاروں کو اور ہمیں بھی ان کے مشن کو، قرآن کی تحریک کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں۔ آخری بات، اس طرح کے ظالم اور جابر اور بدماش اور قوم فروش، دین فروش، غیروں کے اعلی کار، کافروں کو خوش کرنے والے، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح علماء کو شہید کر دینے سے یہ کام رک جائے گا؟ قطعاً نہیں۔ 259 صحابہ بھی شہید ہوئے اس راہ میں، کام رکا نہیں، تابعین نے کام کو آگے بڑھایا، تبع تابعین نے کام کو آگے بڑھایا. اگر آج کراچی کے اندر علماء کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے تو الحمدللہ اب مدارس امریکہ میں بھی کھل چکے ہیں، اب مدارس انگلینڈ میں بھی کھل چکے ہیں. اب دین کا درد رکھنے والے صرف مدرسوں کے اندر نہیں، وہ اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر بھی ہیں الحمدللہ. تو مخالفت کرنے والوں کو تو منہ کی کھانی پڑے گی، لیکن اہل حق کو اپنے اس مشن کو آگے بڑھانا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو اس قرآن کے مشن کے لیے ہماری جان، مال، وقت، صلاحیت، اوقات، اولاد، اس سب کچھ کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.